تفسیر ہے آیت نمبر 163 سے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی. حاضرت البحر، حاضر کا لفظ حاضر سے ہے، حاضر ہونا اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہاں مراد ہے کنارے پر یا روبرو، آمنے سامنے، یعنی سمندر کے سامنے ہی وہ بستی تھی. اس بستی کا نام کیا تھا قرآن پاک سے تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن بعض محققین کا خیال ہے کہ اس سے مراد ایلہ کی بستی تھی. اب اسرائیل کی یہودی ریاست میں اسی نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے، جس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ واقع ہے. اور یہ واقعہ جس کا آئندہ آیات میں ذکر ہوگا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. اِذْ یَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ زیادتی کرتے تھے ہفتے کے دن. یَعْدُونَ کلس عین دال واؤ سے ہے، اردو اسی سے ہے دشمن. اِذْ یَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ زیادتی کرتے سبت کے روز. کیسی زیادتی، کیا کرتے؟ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِیتَانُهُمْ، جب آتی ان کے پاس ان کی مچھلیاں. حیتان حوت کی جمع ہے. یوم سبتہم، ان کے سبت کے دن. شرعان، ظاہر ہو کر. شرعان کا لفظ شر ان سے ہے، جس کا معنی ہے پانی کے اندر آنا، ابھر کر آنا. یہ لفظ نیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جب ان کو سیدھا کر کے اٹھایا جاتا ہے، اور یہاں مچھلیوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کہ ویسے مچھلیاں سمندر کے اندر ہوتی، لیکن ہفتے کے روز وہ سطح سمندر پہ آتی اور وہاں آ کر وہ اپنے سر بھی باہر نکال لیتی، اس کے باہر دکھاتی. اسی کیفیت کا نام شرعان ہے. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا. لا تأتیہم، نہیں آتی تھی ان کے پاس. اب ہفتے کا دن چھٹی کا دن تھا، سیر و تفریح کا دن، سمندر کے کنارے رہنے والے تھے، ظاہر ہے بیچ پر جاتے ہوں گے اور وہاں دیکھتے ہوں گے کہ مچھلیاں سر نکالے کھڑی ہیں. اتنا حسین اور خوبصورت منظر ہے جسے دیکھ کر ان کا دل للچاتا ہوگا کہ ہاتھ آئی چیز کو جانے نہ دیں اور انہیں پکڑ لیں. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ بھی نہیں آتی تھی. کذالک، اسی طرح. نبلوہم، ہم آزما رہے تھے ان کو. بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کر رہے تھے. یعنی ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں مبتلا کر رہے تھے. یہ واقعہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے سبت کا دن، سیٹرڈے کا دن، ایک ہالیڈے تھا، ایک عبادت کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا، اور اس میں انہیں کسی بھی قسم کے دنیا کے کام سے منع کیا گیا تھا. ان لوگوں کا کاروبار مچھلیاں پکڑنا تھا، اور جب انہیں اس کاروبار سے منع کیا گیا اور وہ بھی ہفتے کے دن، تو ان کے لیے خاصی مشکل ہوئی. اب ان کی آزمائش مزید اس طرح تھی کہ وہ مچھلیاں بہت اوپر آ جاتی ہفتے کے دن، جنہیں دیکھ کر یہ باز نہ آ سکتے تھے. تو انہوں نے اللہ تعالی کے اس قانون کو کس طرح توڑا؟ براہ راست میں ہیلا سازی کر کے. مچھلیوں کے جال جمعے کی شام کو ڈال دیتے اور اتوار کی صبح نکالتے، اور بظاہر یہ ظاہر کرتے کہ ہم تو ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو بندر بنا دیا. ان کے بندر بنائے جانے کے بارے میں بھی دو خیال ہیں. ایک تو یہ کہ انہیں جسمانی طور پر بندر بنایا گیا تھا، اور دوسرا خیال یہ ہے کہ ان کی عادات بندروں جیسی بنا دی گئی تھی. اب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو انہی میں سے ایک گروہ غلط کام کرنے والوں کو روکتا تھا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ, اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے, کیا کہا؟ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا, کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو؟ اللہ مہلکہم, اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے. او معذبہم عذابا شدیدا, یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے. قالو, تو وہ جواب دیتے, کون؟ نصیحت کرنے والے. کیا جواب دیتے؟ معذرتا الی ربکم, تمہارے رب سے معذرت کے لیے. ولعلہم یتقون, اور تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. اب آپ دیکھیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس قوم کے تین گروہ بن گئے. ایک تو پوری طرح غلط کام کرنے میں مصروف تھا, دوسرا ان کو روکنے والا تھا, اور تیسرا خاموش رہنے والا, جو خود تو غلط کام نہیں کر رہا تھا لیکن غلط کار لوگوں کو روکتا بھی نہیں تھا. اب نیک لوگوں کی وہ جماعت جو لوگوں کو برائی کرنے سے روک رہی تھی, انہیں واضح نصیحت کر دی, اور وہ واضح نصیحت لوگوں پہ اثر نہ کرتا تو دوسرے لوگ ان پر رحم کرتے ہوئے, شفقت کرتے ہوئے ان کو سمجھانے لگتے کہ تم یہ کوششیں چھوڑ دو, ان پر تو عذاب آ کر ہی رہے گا, تم انہیں کیوں نصیحت کرتے ہو؟ تو یہ جو امت ان ہے, یہ بیچ کا گروہ ہے جو یہ کہتا کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کر رہے ہو کہ جن پہ عذاب آنے ہی والا ہے. تو سمجھانے والوں کا جواب کیا تھا؟ معذرتن الی ربکم, تمہارے رب کی طرف عذر پیش کرنے کے لیے. یا اللہ, ہم نے تو ان کو منع کیا تھا, اپنی ذمہ داری پوری کی تھی, لیکن یہ لوگ باز آنے والے نہ تھے. اور پھر صرف ایک خانہ پوری کے لیے بھی نہیں یہ سب کچھ ہو رہا تھا, ان کے دل میں یہ امید تھی کہ ولا اللہم یتقون, ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے, ہو سکتا ہے ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے, اللہ سے محبت کرنے والے جب انسانوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کو دیکھتے ہیں تو وہ صبر نہیں کر سکتے. یعنی جس ہستی سے آپ کو محبت ہو, کوئی اور اس کو ستانے والا ہو, پریشان کرنے والا ہو, تو آپ آرام سے تو نہیں بیٹھ سکیں گے. مثلا آپ کو اپنے والدین سے محبت ہو, آپ ہی کے بہن بھائیوں میں اگر کوئی ایک ماں باپ کا نافرمان ہو تو آپ اس کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ سمجھائیں گے کہ دیکھو تم ماں باپ کو تنگ نہیں کرو. اور یہ کون کر سکتا ہے جس کے اپنے دل میں ماں باپ کی محبت ہو؟ تو بالکل اسی طرح جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, وہ شخص اس بات پہ صبر نہیں کر سکتا کہ لوگ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں. وہ ہر طرح سے کوشش کرے گا کہ لوگوں کو سمجھائے اور برائی سے روکے کہ ایسا مت کرو. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا, ہمارے لیے بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ, تم میں سے جو کسی منکر کو دیکھے, برائی کو دیکھے, تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے اس کو, اپنے ہاتھ سے اسے درست کر دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, پھر اگر اس کی استطاعت نہ ہو, فَبِلِسَانِهِ, تو اپنی زبان سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, پھر اگر استطاعت نہ رکھتا ہو, فَبِقَلْبِهِ, تو اپنے دل سے. اور اگر کوئی شخص کسی برائی کو اپنے دل سے بھی برا نہیں سمجھتا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ پھر اس کے اندر تو رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں. گویا برائی کو دیکھ کر اس پہ تڑپنا, اس کی اصلاح کی کوشش کرنا, یہ ایمان کی علامت ہے, یہ ایمان کا ایک ٹیسٹ ہے کہ کس شخص کے اندر کتنی خیر ہے, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक शख्स साफ सुथरे माहौल में रहता हो तो कोई गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी के अपने अंदर ही रोशनी ना हो, दिल की सफाई ना हो, तो बाहर पाए जाने वाली गंदगी पर भी उसको कोई परेशानी ना होगी। नौमान बिन बशीर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वालों और खिलाफ वर्जी देख कर खामोश रहने वालों की मिसाल ऐसी है जैसे उन लोगों की जिन्होंने किसी जहाज में बैठने के लिए खुर्रा अंदाजी की, कुछ लोगों के हिस्से में निचली मंजिल आई और दूसरों के हिस्से में ऊपर की मंजिल। अब निचली मंजिल वाले जब पानी लेकर ऊपर की मंजिल वालों के पास से गुजरते तो उन्हें इससे तकलीफ होती। ये देखकर निचली मंजिल वालों में से एक ने कुल्हाड़ी ली और जहाज के पेंदे में सुराख करने लगा। बालाई मंजिल वाले यानी ऊपर वाले उसके पास आए नीचे वाले के पास और कहा कि तुम्हें ये क्या हो गया है। उसने जवाब दिया, तुम्हें हमारी वजह से तकलीफ पहुंची और हमारा पानी के बगैर गुजारा नहीं। अब अगर ऊपर वालों ने उसका हाथ पकड़ लिया तो इसे भी बचा लिया और खुद भी बच गए, और अगर इसे छोड़ दिया तो इसे भी हलाक किया और अपने आप को भी हलाक किया। गोया गलत काम करने वाले का अगर हाथ न रोका जाए तो बसा औकात उस बुराई का खमियाजा खामोश तमाशाई बनने वालों को भी भुगतना पड़ता है। इसी हुक्म के तहत बनी इसराइल का एक ग्रोह सब के रोज अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को रोक रहा था, तो दूसरे ग्रोह ने कहा, क्या फायदा रोकने का, इन लोगों ने मानना तो है नहीं। तो रोकने वालों ने क्या जवाब दिया कि नंबर एक, हम अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू हो सके, नंबर दो, लअल्लहुम यत्तकून, हो सकता है बात असर कर जाए, क्योंकि बिफोर हैंड आप कैसे गज कर सकते हैं कि कोई भी बात नहीं सुनेगा। अमूमन शैतान इसी किस्म की वसवसा अंदाजी करता है कि तुम अपने आप को मत थकाओ, इतनी कोशिशें ना करो, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनेगा, किसी के अमल पे कोई असर नहीं होगा, इसलिए इन बातों का कोई फायदा नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान को ऐसी अजम्पशंस करके और ऐसे खुद साख्ता मफरूजे कायम करके अल्लाह के हुक्म को टालना नहीं चाहिए। फलम्मा नसू, फिर जब वो भूल गए, मा ज़िक्रु बिही, जो उनको नसीहत की गई थी, अंजैना अल्लज़ीना यन्हौना अनिस्सू, निजात दी हमने उन लोगों को जो बुराई से रोकते थे, वा अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़्सुकून, और बाकी सब लोगों को जो ज़ालिम थे उनकी नाफरमानियों पर सख्त अज़ाब ने पकड़ लिया। यानी जब अजाब आया तो कौन बचाया गया, अंजैना अल्लज़ीना यन्हौना अनिस्सू, उन लोगों को बचाया गया जो बुराई से रोका करते थे, और किनको पकड़ा गया, जो जुल्म करने वाले थे। क्यों पकड़ा गया, बिमा कानू यफ़्सुकून, क्योंकि वो नाफरमानी करते थे। इससे क्या पता चलता है कि फलाह और कामयाबी दुनिया में भी उन लोगों के हिस्से में आती है जो लोगों को अच्छी बात बताते हैं और बुरे कामों से रोकते हैं। वरना तो सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है कि जब लोग जालिम को देखेंगे और उसका हाथ न पकड़ेंगे तो करीब है कि अल्लाह ताला की तरफ से उन पर आम अजाब नाजिल हो। यानी अगर लोग बुराइयों से नहीं रोकेंगे तो नतीजा क्या होगा, जब जालिमों पे अजाब आएगा तो साथ ही और कौन पिट सकता है, जो जालिम को जुल्म से न रोकता हो। कहता है कि आटे के साथ गुण भी पिस जाता है क्योंकि वो कमजोर चीज है। तो ऐसे लोग जो अपनी ईमानी कमजोरी की वजह से खुद तो बुराई न करें लेकिन दूसरों को रोके भी नहीं, तो वो फिर बुराई के वबाल से बच नहीं सकते। असल में बुराई से रोकना एक तरह से ऐलाने बरात होता है कि मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं, मैं इसको पसंद नहीं करता। और खामोशी का मतलब क्या है, तो ठीक है, करते हो तो करते रहो, करना या ना करना बराबर है, تو پھر عذاب سے وہی لوگ بچائے جاتے ہیں جو برائی سے بیزار ہوں اور اتنے بیزار ہوں کہ اس برائی سے روکنے والے بن جائیں۔ اگر ان آیات کو ہم اپنے حالات کے مطابق دیکھیں تو آج کل بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو برائی سے روکا جاتا ہے تو کچھ لوگ بیچ میں سے ایسے ناصح اٹھتے ہیں۔ ناصح کا کیا مطلب؟ خیر خواہ۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں، اس قوم نے نہیں سنورنا، اس نے نہیں سدھرنا، اس پہ کوئی اثر نہیں، ان کو نصیحت کرنا بیکار ہے، اس لیے کرو ہی نہ۔ اس میں اگر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تو کم از کم اس کام کے کرنے والے کو ضرور فائدہ پہنچے گا، وہ اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان اپنے ہاتھ میں گلٹ اٹھا لے اور ہر ایک کی خبر لیتا پھرے۔ اس کا پھر اپنا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں اور بہت سی حکمتیں بھی ہمیں بتائی ہیں کہ یہ کام کرنا کیسے ہے۔ یہاں صرف اتنا ذکر ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، اور کیسے کرنا چاہیے وہ یہاں نہیں بتایا گیا۔ تو کیسے؟ اپنی مرضی اور خواہش اور عقل کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ ہی کے حکم کے مطابق، اور وہ حکم دوسری جگہوں پر ہمیں ملتا ہے۔ فلم ما اتو، پھر جب انہوں نے سرکشی کی، اما نہو انہو، اس سے جس سے وہ روکے گئے تھے، قلنا لہم کونو قردتن خاسئین، ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ یعنی ایک کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو اس کو کرنا تو ویسے ہی گناہ ہے، اور اگر ہیلوں کے ذریعے کیا جائے تو وہ گناہ پر سرکشی بھی ہے۔ اس لیے یہاں پر ان کو کیا کہا گیا؟ فلما اتو، انہوں نے سرکشی کی۔ صرف یہ نہیں کہا انہوں نے قانون توڑا یا انہوں نے گناہ کیا، بلکہ کیا کہا؟ سرکشی کی، یعنی قانون سب کی خلاف ورزی کر کے یہود نے نہ صرف یہ کہ گناہ کیا بلکہ گناہ پر سرکشی کا اضافہ بھی کیا۔ وَاِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ، نتیجہ کیا ہوا؟ کہ تیرے رب نے اعلان کر دیا، خبر دے دی۔ تَأَذَّنَ کا لفظ جو ہے الف زال نون سے ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو خبردار کرنا، وارننگ دینا۔ تیرے رب نے واضح طور پر بتا دیا، اعلان کر دیا، جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا نوٹس دے دیا عام زبان میں، یعنی بالکل ایک طرح سے نوٹس دے دیا گیا، ان کو قطعی فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ کیا؟ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ البتہ ضرور بھیجے گا ان پر قیامت کے دن تک۔ کس کو؟ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو برا عذاب چکھائے گا، ذلیل و رسوا کرے گا۔ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، بہت تیزی کرتا ہے، یعنی بہت جلد سزا دے سکتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور بے شک وہ البتہ غفور الرحیم بھی ہے۔ گویا ہمیں پتہ یہ چلا کہ بنی اسرائیل کو اس ظلم، گناہ، سرکشی کے نتیجے میں ایک تو وقتی طور پر سزا دی گئی، اور وہ کیا تھی؟ کہ ان کو بندر بنا دیا گیا، اور دوسری سزا کیا تھی؟ کہ انہیں قیامت تک مختلف قوموں کے ہاتھوں سزا پانے کا مجلس بنایا گیا۔ کہ یہ عذاب محض اس قوم تک کے لیے ہی نہیں، بلکہ قیامت تک انہیں وقتاً فوقتاً مختلف طرح کے عذابوں سے گزرنا ہوگا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہیں بندر بنا دیا گیا، جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ بعض مفسرین کے خیال میں ان کی شکلوں کے علاوہ ان کے جو مزاج تھے، یا ان کی جو سوچ سمجھ تھی، یا ان کی جو عقل تھی، اس میں بھی بندر کی خصوصیات آ گئیں۔ انسان کو بندر بنا دیا جانا، بندر کی حدث کیا ہوتی، کسی کو پتا ہے؟ سب سے مشہور چیز اس میں کیا ہوتی؟ یعنی اگر ہم اس تفسیر کو اس طرح لیں کہ انہیں جسمانی طور پر بھی بندر بنایا جائے اور عقلی طور پر اندرونی طور پر بھی. اور یہ کہتے ہیں کہ جب وہ بندر بنائے گئے تو ایک دوسرے کو پہچانتے تھے, چیخے مارتے تھے, روتے تھے, اور پھر کچھ دن بعد اسی حالت میں روتے دھوتے مر بھی گئے تھے. اور ان کے چہروں پہ ایک خاص طرح کا ورم ہوا اور بالکل وہ پھول کے ان کے نقشے سے وہ بندروں جیسے ہو گئے. اگر کوئی شخص بندروں جیسی خصوصیات رکھتا ہو تو وہ کیا ہوگی؟ سب سے پہلی چیز تو نقالی, کسی کی نقل اتارنا. اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا مجھے کسی کی نقل اتارنے کا شوق تو نہیں؟ کچھ لوگ کسی نہ کسی طرح باتوں میں, سٹائل میں دوسروں کی نقلیں اتار اتار کے خوش ہوتے ہیں, یا پھر دوسروں کو ہنسانے کے لیے نقلیں اتارتے رہتے ہیں, منہ چڑھاتے ہیں. یہ انسانی خصوصیت نہیں, حیوانی خصوصیت ہے. کہیں ہمارے معاشرے میں تو نہیں یہ چیز پائی جاتی, ہمارے گھروں میں تو نہیں پائی جاتی, کہیں ہم اپنے بچوں کو تو نہیں ایسی باتیں سکھاتے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی منع کیا گیا ہے اسے, سورۃ الحجرات میں. ٹھیک ہے, ایک تو برے معنی میں نقل اتارنا ہوتا ہے, اور ایک پھر ذہنی غلامی بھی تو ہے نا. غلام قومیں نقال ہوتی ہیں, ہر چیز میں دوسروں کی کاپی کر لیتی ہیں, یعنی اپنی عقل اپنا دماغ استعمال نہیں کرتی بلکہ صرف جال سازی کرتی رہتی ہیں. کوئی مثال اس کی جال سازی کی کوئی ہے؟ مجموعی طور پر ہم کیا کرتے ہیں نقالی میں, جاپان میں کپڑا بنے تو ہم اس کی بہترین نقل اتار سکتے ہیں, کہیں مشینری بنے تو اس کی بہترین نقل اتار سکتے ہیں. یعنی نمبر دو مال کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے, میڈ ایز جاپان, کتابوں کی, سیڈیز, کیسٹس. یعنی بحیثیت قوم ہم اپنے اخلاقی زوال کو دیکھیں کہ ہم ہر چیز میں کس قدر نقال ہیں. جی ہاں, اپنا سارا ٹیلنٹ, انٹیلیجنس, ساری ذہانت ہم نے اسی چیز میں لگا دی. فلم انڈسٹری میں دیکھیں, ہر چیز میں, حتیٰ کہ ناطے پڑھتے ہیں تو وہ بھی گانوں کے ٹیون پہ, امتحانوں میں بھی بہت نقل ہوتی. کوئی کاپی رائٹس یہاں پر نہیں ہے, کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے. اچھا, پھر ایک اور بات یہ کہ ہم اپنا کام کرنے کی بجائے ہر وقت یہ دیکھتے رہتے ہیں دوسرے کیا کر رہے ہیں. دوسروں میں ہمیں بہت انٹرسٹ ہے, اپنے کام پہ توجہ نہیں ہوتی. جب نقالی کرتے اچھی چیزوں میں تو پھر بھی بات تھی, لیکن ہم نے نقالی کی بھی تو عموماً غلط چیزوں میں. چلیے, بندر کی اور خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ بندروں کے اندر جھجک نہیں ہوتی, دوسرے کی عزت نہیں ہوتی. جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ بندروں کے پاس میں جانے کا اتفاق ہوا تو بے جھجک ہو کے ان کے کپڑے کھینچے, اور کبھی کسی بندر سے معاملے کا اتفاق ہوا ہو, اس وقت بندر پالتے بھی ہیں, ان کو زیادہ اچھی طرح پتا ہوگا کہ کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں بندروں کی. ہائپر ایکٹیویٹی, غیر ضروری اچھل کود, ہر چیز میں اچھل کود, کوئی استقرار نہیں, کوئی ایک جگہ پر ٹک کے بیٹھنے والا کام نہیں, ادھر اچھل ادھر اچھل, کوئی استقامت نہیں. کھا بھی رہے تو اچھل کود کے, خوشی ہے تو اچھل کود, غم ہے تو اچھل کود, کوئی اشتہار دیکھنے ٹیلی ویژن کا اچھل کود سے بغیر ہو. نان سیریس ایٹیٹیوڈ, ہنستے رہنا, ایک دوسرے کو تیز کرنا, ایک دوسرے کی نقلیں اتارنا, یعنی ایم لیس. لالچ اتنی ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہم کو نظر آئے تو ایک دم جھپٹ پڑتے ہیں. ان کی ایک ہیبٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندر زخمی ہوئے تو سب عیادت کو ضرور پہنچتے ہیں, اور ہر ایک جا کر اس زخم کو اور کھولتا ہے اور کریبتا ہے, حتیٰ کہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہم ایگزیکٹلی یہی کرتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہو جائے, اگر کوئی فوت ہو جائے, اگر کسی کا کوئی خدا نہ خواستہ حادثہ ہو جائے, ہم ہر ایک پہنچے گا ضرور, لیکن پہنچ کر ہر شخص نئی کہانی اس سے بلوائے گا، ہر دفعہ وہ پوری سٹوری ریپیٹ کرے گا، قید قید کے بار بار اس کی سٹوری سن سن کے اس کو اتنا غم زدہ کر دیں گے کہ وہ کبھی بھول نہ پائے گا، ساری زندگی بھولنا چاہے گی تو اسے بھولنے نہیں دیں گے، حتیٰ کہ وہ خود اس غم اور صدمے سے ختم ہو جائے۔ بندروں کی ایک خصوصیت اور ہے کہ وہ عورتوں کو ڈراتے ہیں، اور جو ذرا سخت ہوتے ہیں جیسے مرد تو ان سے ڈر کے بھاگتے ہیں۔ زوال یافتہ قوموں کی علامت یہی ہوتی ہے کہ جو سپر پاور ہو، جو بڑا ہو، اس سے تو دبک کے بیٹھ گئے، اس کے سامنے تو شرافت دکھائی، اور جو اپنے سے چھوٹا نظر آیا اس کے اوپر خوب ظلم ڈھائے۔ ایک اور بات یہ کہ بغیر عقل استعمال کیے نقل کرتے ہیں، یعنی مثلاً اگر کسی کو شیو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ بھی شروع کر دیں گے اور اپنے آپ کو زخمی کر لیں گے۔ یعنی کوئی بھی چیز ان کو بس ملنی چاہیے، خواب ان کے فائدے کی ہے یا نقصان کی، یہ کرتے چلے جائیں گے، جوئے ضرور نکالتے ہوئے دیکھیں گے آپ ان کو۔ یہ بھی ایک سمبل کے طور پر آپ دیکھیں، جوئے نکالنا کیا ہے؟ ہر ایک کے ایپ کھولنا اور ہر ایک کی جستجو کرنا اور تجسس کرنا، اور جوئے ہو یا نہ ہو ان کا ایک مشورہ ہے جوئے نکالنا، اور نکال کے کھا بھی لیتے ہیں۔ غیبت کرنے والا بھی تو یہی کرتا نا، غیبت کرنے والا بھی تو مرغا بھائی کا گوشت ہی کھاتا نا، اور ہم بھی دن رات اس میں مزے لیتے رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی سی ویوں پہ دیکھا ہوگا ایک بندر مداری بیٹھا ہوتا ہے، اس کو جو سکھاتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ وہی کرتا ہے، بیٹھ جاؤ، اٹھو، یہ کرو، سلام کرو، الٹا ہو جاؤ، سیدھا ہو جاؤ، جو اس کو کہہ دیا وہ بس وہی کرتا چلا جاتا ہے، اپنی عقل تو اس نے استعمال ہی نہیں کرنی۔ یعنی بندروں کو دیکھ کے صرف ہنسا ہی جاتا ہے، یعنی اگر آپ بندر کو دیکھیں گے تو ہنسے بغیر نہیں رہیں گے۔ تو ہمارا بھی قومی معیار یہ بن گیا ہے کہ صرف ہم پر ہنسا ہی جا رہا ہے دنیا میں۔ پھر اسی طرح بندر کی خصوصیت یہ ہے کہ بندر کو اگر کسی سے شکایت ہوتی ہے تو وہ فوراً اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اسی طرح زوال پذیر لوگوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ جب ان کی انا ہرٹ ہوتی ہے، انہیں کسی سے شکایت ہوتی ہے، تو وہ اس کی عزت اور اس کے مال پہ حملہ کرنے سے نہیں چوکتے، فوراً ان کو ذلیل کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ کوئی انہیں اپنے راستے میں رکاوٹ نظر آئے تو فوراً اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بندر کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے کہ بات بے بات جھگڑنا، جھپٹنا، حملہ کرنا، یعنی ان کے اندر نہ تو کوئی دل پار ہے، نہ ہی کوئی صبر ہے، نہ ہی کوئی استقامت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانیت کے درجے سے گرا کر اور بندر بنا کر ذلیل و خوار کر دیا۔ پہلے بارے میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ قردتن صرف قردتن نہیں تھا بلکہ قردتن خاصین، ذلیل و خوار بندر، یعنی بندر بھی اور ساتھ ذلیل بھی، یعنی انسان کی عزت کس میں ہے کہ وہ انسان ہو؟ انسان کا جانور بننا دراصل اس کی ذلت کا سامان ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ عذاب کی دوسری قسم کیا تھی جو اس موقع پر ان کے لیے اعلان کی گئی؟ کہ قیامت تک ان کے اوپر عذاب مسلط ہوتا رہے گا، ایسی قومیں ان پر آئیں گی جو انہیں ذلیل و خوار کرتی رہیں گی۔ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تاریخ کے مختلف ادوار میں ان پر ذلت و خواری اور رسوائی مسلط ہوتی رہی، بخت نصر سے لے کر ہٹلر تک ہر دور میں ان کے ساتھ طرح طرح کے رسوا کن معاملات ہوتے رہے، کبھی یونانی، کبھی کلدانی بادشاہوں کے ہاتھوں ان کی عبادت گاہیں بھی کھائی گئیں، ان کی کثیر تعداد کو غلام بھی بنایا گیا اور بری طرح ان کو پیٹا گیا۔ موجودہ زمانے میں مشرقی یورپ میں انہوں نے اپنا زبردست اقتصادی جال بچھایا تھا جسے ہٹلر نے پوری طرح تباہ کر دیا، اور آج اگر یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایک مملکت انہوں نے بنا لی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اجتماعی طور پر ختم ہونے کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، کیونکہ جس طرح کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں تو اس کا انجام، نتیجہ وہی ہو سکتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ان ربک لشدید العقاب وانه لغفور رحیم، وہ جلد سزا دینے والا بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے، اگر کوئی باز آ جائے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول بھی کر لیتا ہے۔